يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ لا تسلو، سوال نہ کیا کرو، ان اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبدلکم، اگر وہ تم پہ کھول دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں، تسوکم، تو تم کو بری لگیں. اور کب وہ سوال نہ کریں؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے، یعنی اگر تم یہ سوال جو ہے تم پوچھو گے، ہینا یونزل القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تبدلکم، تو تم کو بتا دی جائیں گی، تم پر کھول دی جائیں گی. یہ جو آیت ہے، آیت 101 سورۃ المائدہ، اس میں اللہ رب العزت غیر ضروری سوال کرنے سے منع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہیں وہ ممانعت کر رہے ہیں کہ زیادہ سوال نہ کیے جائیں، اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ غیر ضروری سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت بھی دراصل ایک تنبیہ ہے. اب جیسے اوپر آپ اگر آیتوں کو دیکھیں تو یہ مختلف سوال تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں. احرام کی حالت میں شکار کی بات ہے، اور پھر حلال کیوں ہے تو حرام کیوں ہے، ہے نا؟ پھر شراب کا سوال، جوئے کا، اور بت اور پان سے، یہ والی باتیں، قسموں کا سوال جو تھا، اور اس طرح مختلف سوالات جو تھے وہ کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم اصول بتایا جا رہا ہے، اور وہ اہم اصول کیا ہے کہ جب سوال پوچھے جائیں تو سوچنا چاہیے کہ یہ سوال مفید ہے یا غیر مفید ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ ایسے سوال پوچھے جو اس کو واضح نہ ہو. بعض اوقات لوگ سوال برائے سوال چھیڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہوتی، بس یعنی ایسے ہی مزہ لینے کے لیے یا اپنی مرضی کا جواب لینے کے لیے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سوال نہ پوچھا کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. یعنی اگر صحابہ سوال پوچھتے ہیں اور وہی اتر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ فوراً ان کو اس بات کا جواب دے دیا جائے. تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی وہی کے ذریعے بھیج ہی رہے ہیں. اور اگر اللہ نے کچھ چیزوں کو پردہ غیب میں رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تو خام خواہ اس کے لیے بے چینی اور بے قراری نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. اور اگر ایسے کیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے سوال کرنے والے مشکل میں پڑ جائیں. مثلاً آپ بنی اسرائیلی کے واقعے کو دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا کیا معاملہ تھا، کہ یہودی جو تھے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے تھے تو اس سے اعراض کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے اتنے سوالات اور اتنے مطالبات نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ بنی اسرائیل نے سوالات اور مطالبات کیے، یہاں تک کہ وہ منکر ہو گئے. اور ان کے منکر ہونے کی مثال ہمیں سورۃ البقرہ میں گائے کے واقعے سے پتہ چلتی ہے، اور بھی پچھلی صورتوں میں اور بھی باتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو تو ایسے سوالات انہوں نے پوچھے کہ جیسے کہ دراصل وہ کرنا نہیں نہ چاہتے تھے، کہ رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ ہو کیسی، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر بتا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ماں کادو یا فلون، کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس ایسے ہی اس لیے جو تھے وہ سوالات جو تھے وہ پوچھتے تھے. تو امت مسلمہ جو کہ امام ہے، امت وسط ہے، تو اب امت مسلمہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے قرآن اور سنت جو ہے وہ کافی ہے. تو مزید اپنی عقل کو لڑا کر، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر جو ہے وہ مزید کوئی ایسے سوالات نہ پوچھے کہ ان کے سوالات کی وجہ سے شریعت جو ہے ان کے لیے بوجھل ہو جائے، یا جو چیز ان کے لیے حلال تھی وہ ان کے لیے حرام کر دی جائے. یا جیسے اس سلسلے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سوالات کے بارے میں وضاحت ملتی ہے آپ سنیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو برا معلوم ہوا. جب بہت سوال و جواب ہوئے تو آپ کو غصہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ. ایک شخص عبداللہ بن حذافہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. پھر دوسرا شخص سعد بن سالم کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا غلام. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال و دولت ضائع کرنے، ماؤں کو ستانے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے، دوسروں کا حق دبانے سے. ایک شخص اقرا بن حابس کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پوچھنے لگا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. سائل نے دوبارہ یہی سوال پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم نبھا نہ سکتے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ آئی بات کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی بنا پر تباہ ہو گئے. یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. اس کو بھی امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے عجیب عجیب قسم کے فضول سوال پوچھتے جس کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت اور نہ ہی دنیا کے کسی معاملے میں ضرورت. مثلا وہ ایک شخص کا بھرے محفل میں پوچھنا میرا باپ کون ہے، تو اب کیوں مطلب اصل میں عربوں میں تو تھا بھی پتا نہیں تھا نا کہ کون کس کی کیا اولاد ہے. زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، تو اب ٹھیک ہے یعنی ایک پردہ پڑا ہوا تو ضرورت ہے کہ پوچھا جائے کہ میرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے، تو آپ جو تھے وہ بتانے لگے. اور پھر اسی طرح یعنی آپ نے جب بتایا کہ حج فرض کر کیا ہے تو جو ہی آپ نے کہا حج فرض کیا ایک شخص نے اٹھ کر کہنا شروع کر دیا ہر سال، آپ خاموش رہے. پھر اس نے کہا ہر سال، آپ پھر خاموش رہے، ہے نا، کوئی جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ جب اس نے دوبارہ یہ پوچھا تو آپ نے کہا افسوس ہے تم پر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو حج تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا، ہے نا. تو اصل بات پھر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی جب سوال ہم پوچھیں تو ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی کتنی حقیقی ضرورت ہے. اور مثلا آپ قرآن کی کلاس میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو قرآن پڑھتی جائیں گی آپ پر قرآن و حدیث جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا. اور جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ان کو عادت بھی ہوتی ہے سوال پوچھنے کی نا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سوال اتنا ضروری نہیں ہوتا، غیر مفید ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. پھر تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ سوال پوچھیں آپ ضرور یہ دیکھیں کہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کو جواب دینا بھی آتا ہے، کیونکہ یعنی قرآن کا، حدیث کا یا اسلام کے متعلق جو سوالوں کا جواب ہے وہ عام شخص نہیں دے سکتا. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کے مرض کے بارے میں تو رائے رکھتا ہے، لیکن دین کے بارے میں، جیسے ایک ڈاکٹر عورت مسجد میں کھڑی ہو کر ایک غلط بات کر رہی تھی اور جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، मुझे पता है भाई, तो आप उसको जरूर पता होगा, उससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन क्या पता होगा उसको अपने इल्म के बारे में जो उसने पढ़ा है। लेकिन दीन की डॉक्टर तो वो नहीं है ना, दीन की डॉक्टर तो दीन के स्कॉलर्स हैं, इसके उल्मा हैं, वो ही इसका जो है वो जवाब देंगे। और बाज वो कहते हैं जी अखबारात में ये लिखा हुआ है, मेरी दोस्त ने ये कहा है, फलां की माँ ने कहा है, हमारे बाप दादा ने बताया, फलां की दादी ने बताया, हमें ऐसा लगता है, मगरिब ऐसे कहता है। तो ये भी मयार नहीं कि कौन क्या कह रहा है। तो असल चीज क्या है कि कुरान और हदीस के मुताबिक ही सवालों का जवाब। फिर ये कि आप जब भी सवाल पूछें तो उनसे पूछें जिनको दीन की सूझबूझ है, और फिर जब यानी बकायदा जो मुफ्ती लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, यानी आम लोग जो हैं, वो कुरान और हदीस के अंदर रहते हुए इन अहकाम के मुताबिक दीन की तालीम तो दे सकते हैं, लेकिन दीन पर फतवा नहीं दे सकते। तो उसके लिए मुफ्ती और जो दीन के स्कॉलर्स हैं, जो मुफस्सरीन की राय है, वही आगे जो है बयान करनी चाहिए। फिर इससे हमें एक और अहम बात जो है वो पता चलती है, और वो ये है कि जब आप किसी से सवाल पूछें तो ये जरूर ख्याल रखें कि उसका उसके वक्त का और उसके आराम का, उसके सोने का, उसके जागने का, क्योंकि बाज़ुकात आप पूछने वाले ज्यादा होते हैं, जवाब देने वाला एक होता है, उसके घर में भी उसकी मसरूफियत हो सकती है, उसकी पढ़ाई हो सकती है, उसके बच्चे, उसकी मसरूफियत, मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो उस यानी इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे यहाँ पे बाज़ुकात क्या होता है कि जैसे क्लास है, क्लास आपकी खत्म हुई और उसके फौरन बाद जमात होती है जोहर की ना, और इतना ही वक्त होता है कि लोग सफे बना लें या किसी का वजू नहीं है तो वजू कर लें, और लोग खड़े हो जाते हैं सवाल पूछने के लिए। उस वक्त यानी ये बड़ा एक अजीब सा मरहला होता है कि बद अखलाकी भी ना हो, उसका दिल भी ना टूटे, और एट द सेम टाइम अब फर्ज नमाज का वक्त है ना। तो खुद से सोचना चाहिए कि छुट्टी तो हुई इसलिए कि अब या तो लोग घर जाएंगे, या अगले बंदे को कोई मजबूरी हो सकती है, या फिर नमाज पढ़नी है ना। तो मतलब कई दफा ऐसा होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि आप नमाज के लिए उठे, सफे बने, माहौल बने, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सवालों के जवाब पर इसरार करते हैं। और पिछले दिनों में ये वाकया आप सबके सामने हुआ था कि एक औरत जो थी वो इसरार कर रही थी कि मेरे सवाल का जवाब दे दें, और बता भी रहे थे कि अब नमाज का वक्त है ना, तो बस थोड़ा सा दे दें। और जब वक्त थोड़ा होता है या किसी को पता ना हो जवाब का, तो गलत जवाब दिया, और जब वक्त थोड़ा नहीं है मुकम्मल जवाब ना दिया, तो ये भी पूछ होगी, ये इमानत है। यानी सवालों का जवाब हो और दलाइल के से हो और ठीक हो, तो ये भी इमानत है। तो अब जल्दबाजी की वजह से दीन में खयानत नहीं की जा सकती। और बाज़ुकात बाज़ तालिबे इल्म या तो लेट आते हैं, या फिर ये है कि गैर हाजिर बीच में रहते हैं, और जो चीजें क्लियर कर दी जाती है ना, फिर कहते हैं कि अब हमें बताएं। मसलन अभी पहले बता दिया था नमाज बा जमात जो औरतों की है, उसकी दलील और सब बातें जो हमने पीछे सूरत अल बकरा में पढ़ी थी। अब पिछले दिनों आपकी आपकी क्लास में से एक बहन जो थी वो इशार उन्होंने किया कि नमाज बा जमात की दलील दें। घर 2000 फोन आए, मैंने जो है वो उनको बताई दलील भी थी, मैंने कहा कि मैं आपको किताबें ला के दिखा दूंगी। फिर अगले दिन अपनी सब तफासीर के साथ वो मोटी 2 किताबें लाई तो वो आई। फिर मैं सोच रही थी कि बाज औकात बस हम हल्के से एक बात कह देते हैं, और दूसरे के साथ क्या होती है या उसके क्या हालात है या क्या मसाइल होते हैं हमें, यानी आप फिर खबर भी नहीं लेते कि हुआ क्या था फिर, है ना। तो फिर इतना वक्त नहीं होता, और क्या आप एक चीज को बार बार करें। तो अगर आप तवज्जो से हम पूरे यानी जहां जहां मौका, जो जो आयतें, जो जो चीजें आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान हदीस वाकयात मुफस्सरीन की या उलमा की जो राय है उसमें हम मसाइल को एक एक करके क्लियर करते चले जाए, है ना। तो असल बात यहाँ पे फिर अमल के लिए हमारे लिए क्या उसूल मिलता है। हमारे लिए ये उसूल मिलता है कि हम भी अपनी अमली जिंदगी में जो है, यानी एक तो ये कि गैर जरूरी सवाल ना किया करें, अमल पर तवज्जो दिया करें। जितना हमने सीख लिया है ना, उस पर हम अमल पर तवज्जो दिया करें। दूसरा, जब भी हम सवाल पूछें जरूर सोचें कि इसने मुझे कोई हकीकी इसकी जरूरत है। सवाल बड़ा सवाल ना हो, यानी दुनिया या आखरत का कोई फायदा जो है वो हमें जरूर नजर आना चाहिए। और फिर तीसरी बात जो है जो बहुत अहम है वो ये है कि असल जो जवाब है वो कुरान है, असल जवाब रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और असल जवाब जो है वो हमें उलमाए कराम से जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर भी यही बात जो है वो कही गई है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार गुजरे। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है, मैं इससे भी सोच रही थी, मसलन کوئی ایک تو ہے نا عام دین کے لحاظ سے کہ ہم مطلب غیر ضروری سوال نہ کریں. اس میں جیسے اب کوئی عورت پریگنینٹ ہے, اب پیٹ میں کیا ہے, اس کے لیے بے چینی ہونا اور پوچھنا, تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے جو پردہ غیب میں رکھا ہے اس میں کوئی بہتری ہے, جب وہ پیدا ہوگا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز پیدا ہوئی ہے نا, ہے نا ایک بات. تو اسی طرح عام زندگی میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہم لوگ, ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے. مثلاً اب آپ کو آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا پکائیں, آپ اسے پوچھتی ہیں کہ کیا پکاؤں, اب وہ کہہ جاتے ہیں کہ آج جو ہے نا بریانی بھی پکا لینا اور کڑی بھی, تو آپ کہتی ہیں لو اب میں کہاں سے بریانی پکاؤں, آپ منہ بسور رہی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں, اب میں کہاں سے کڑی لاؤں, دہی نہیں ہے, تو کہا کس نے تھا کہ پوچھو. بس جب وہ کچھ کہتے نہیں, آج ایک پکا دو جو کل اویلیبل ہے وہ پکا دو, تیسرے دن وہ پکا لو, ہے نا. تو اب خود ہی پوچھے تو پھر اب پکاؤ. بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ کیا دوں تمہیں کھانے کو, ہے روٹی, اور وہ کہتا چاول, اب کہتے ہیں کہاں سے تیرے لیے چاول لاؤں, تو میری جان کی مصیبت بنا رہتا ہے, وہ چیز مانگتا ہے جو ہوتی نہیں, تو پھر پوچھا کیوں تھا, جو تھا وہ دے دے ہم بچے کو, روٹی ہے تو روٹی دے دے, چاول ہے تو چاول دے دے, ہے نا. صبح کا وقت ہے, پوچھتی ہیں کہ ناشتے میں کیا دوں, اب بچہ جو کہتا ہے کہ مجھے پراٹھا دے, مولی کا دے, اب کہتی کہاں سے مولی لاؤں اب تیرے لیے, تو پھر ٹھیک ہے اب سادہ پراٹھا دے دے, وہ کہتا ہے آلو کا پراٹھا اچھا لگتا ہے, اب آلو پھر بوائل کریں اور دیں. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں عادت ہوتی ہے بعض اوقات, اب مثلا آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں نا, آپ کو بتا دیا کہ اچھا سورت مائدہ ہے, پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو آپ کا ایک پیٹرن طے ہو گیا, آپ پوچھتے ہیں اچھا تو پیپر جو ہے پھر ہوگا, تو پیپر جو ہے وہ کب ہوگا, اچھا تو کس طرح کے پھر اس میں سوال آئیں گے. تو بعض اوقات آپ جتنے سوال کرتے جاتے ہیں ٹیچر اتنی وضاحت کرتا جاتا ہے, آپ کوشچن پیپر اپنے میں اتنا ہی مشکل کرتے چلے جاتے ہیں, ہے نا. کوئی چیز لانی ہے, کوئی موقع ہے, تو آپ پوچھتے ہیں, آپ کو کہا دو چیزیں لائیں, تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ چیزیں بھی لا سکتے ہیں, تو ہاں وہ چیزیں بھی آپ لے آئیں. تو بعض اوقات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زیادہ سوالات اور غیر ضروری سوالات ہمارے لیے زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیتے ہیں, ہمارے لیے پابندیاں جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمارا شوہر کیا چاہتا ہے اور ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں, یا ہمارا استاد کیا چاہتا ہے, یا ہمارے دوست کیا چاہتے ہیں. حکمت سے اچھے انداز میں ہمیں باتوں کا اندازہ ہونا چاہیے, لیکن خام خواہ ایسی باتیں نہیں وقتاً فقتاً کرتی رہنی چاہیے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. اور یہ جو بات کہی گئی تھی کہ یعنی اگر وہ تم پر ظاہر کر دی گئی تو پہلی چیز کیا تھی کہ تمہیں ناگوار ہوں گی, کہ تمہیں پسند نہیں آئیں گی. اب وہ صحابی کو اچھا تو نہیں لگا ہوگا جن کو بتایا گیا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے, ہے نا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو تمہیں کھول دی جائیں گی, یعنی وہی اتر رہی ہے تو اللہ کو سب کچھ پتا ہے تو بتا دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اف اللہ انہا, اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ایسی آیتیں نا. پیچھے ابھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا اف اللہ عما سلف, جو کچھ ہوا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہاں کیا کہا اف اللہ انہا, یعنی اب تک جو تم نے غیر ضروری سوال کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرنے والا ہے. تو واللہ غفور حلیم, اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار بھی ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معافیاں دینے والا ہے, وہ بہت زیادہ بندوں کے قصوروں سے جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری سوال جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. تو اس آیت کی تشریح میں یہ اہم نقطہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیچھے آپ نے جب سورۃ البقرہ کو پڑھا تھا تو وہاں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یسألونک بار بار پڑھا تھا نا, کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو جہاں پہ ضرورت ہے اور اہم بات ہے تو پوچھنا غلط بات نہیں ہے, پوچھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو ہے وہ اچھا سوال جو پوچھا جائے تو آدھا علم ہے. اور کسی کا یہ بھی قول ہے کہ جب سوال پوچھو تو بے وقوفوں کی طرح, جب یاد کرو تو عقل مندوں کی طرح پوچھو, ایسے جیسے واقعی تمہیں کچھ نہیں آتا, اس میں ڈرو نہیں, جس کو نہیں, اور یعنی پوچھو بے وقوفوں کی طرح, یاد کرو عقل مندوں کی طرح. تو پھر کیا ہے کہ تم جو ہے وہ علم تمہیں ملتا جائے گا اور تم جو ہے وہ عالم جو ہے وہ بنتے چلے جاؤ گے. تو ہمیں صحابہ کی زندگی سے مثالیں ایسی بہت سی ملتی ہیں جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال پوچھا کرتے تھے. تو وہ جو آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی تفصیلی جو ہے وہ سوالات اور ان کے جوابات, اور ابھی بھی سورۃ المائدہ میں سوالوں کے جواب بھی ہیں, جیسے یعنی البقرہ میں بھی یسألونک عن الأحلہ, تو ایسی رسمیں تھیں جو ٹھیک نہیں تھیں, تو اس کے بارے میں ان کو جو ہے وہ جواب اللہ رب العزت نے جو دیا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو یعنی کیا ہونا چاہیے, میانہ روی ہونی چاہیے, توازن ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ قد سألھا, تحقیق سوال کیا, یعنی تم سے پہلے جو ہے وہ سوال کیا تھا, قبل من قبلکم, ایک قوم نے جو تم سے پہلے گزری تھی. کیا فرمایا کہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا تھا, کیسے, قوموں نے, قوم نے, من قبلکم, تم سے پہلے, ثم اصبحوا بها کافرین, پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے, یعنی عقائد اور احکامات میں ایسی انہوں نے نکتہ چینیاں کی, منہ شگافیاں کی, ایک ایک چیز کے متعلق ایسے سوالات پوچھے کہ بال کی کھال انہوں نے اتاری. بال کتنا باریک ہوتا ہے, اب اس کی بھی کھال اتارنا تو پھر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں نا. تو اب کیا تھا کہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود زیادہ عقیدے کی کمزوری میں اور عملی گمراہی میں جو تھے وہ مبتلا ہو گئے. اور کون لوگ مراد ہیں یہاں پہ, اس سے مراد یہودی ہیں, کہ پھر وہ ہو گئے کفر کرنے والوں میں سے, پھر وہ ہو گئے انکار کرنے والوں میں سے. تو یہاں پر جو ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے, کیونکہ پچھلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہوئی. تو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ کرنا. پھر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی اہل عرب جو تھے ان کی ایک غلط رسم جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا ہے. اور ایسے شعائر, ایسی قدریں جو کہ ٹھیک نہیں تھی, غیر مفید تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. جو اہم چیزیں تھیں زمانہ جاہلیت کی, کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, جیسے حرام مہینے ہیں, قلائد ہے, خانہ کعبہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہدیہ ہے نا. تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا خیال کرتے تھے, آج بھی تم کرو, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے غلط طور پر اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر لی تھی. اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یعنی تم لوگ ان کو شاعر سمجھتے ہو, ان کو محترم سمجھتے ہو, تو یہ چیزیں جو ہے یہ مشرکانہ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو ان میں سے بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام. جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی بعض مسلمان جو ہیں گائے, بیل, بکرا وغیرہ کسی بت, قبر, دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان سے خدمت لینا, ان کو ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ حرام ہے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب جو تھے وہ مختلف جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے, اور ان کے یہ نام تھے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہیں کہ جن میں سے ایک جو تھا وہ بحیرہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ صائبہ تھا. یعنی بحیرہ اونٹنی جس نے 5 بچے جنے, اور صائبہ جو ہے وہ اونٹ یا اونٹنی جس نے 10 بچے جنے, اور پھر اس کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا گیا جب آخری دفعہ جو ہے مادہ جنے. اور وسیلہ جو ہے یعنی وہ بکری کا پہلا بچہ جو خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا. تو اسی طرح حام جو تھا, اونٹ کا پوتا اگر سواری دینے کے قابل ہوتا تو اونٹ کے ساتھ یہ فیور کی جاتی تھی کہ پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا, ہے نا. تو یہ تھے ان کے مختلف جو انہوں نے عقیدے جو تھے بنائے ہوئے تھے, منتے جو تھی وہ مانی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا اعلان کرتے ہیں, ولکن الذین کفروا, لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہے. یفترون علی اللہ الکذب, اور یہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو شروع آیت کا حصہ ہے نا, ما جعل اللہ, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. ما جعل اللہ, اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں کی. اللہ نے تو یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہی نہیں کی, یہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں نا. اللہ نے نہیں بنائی تمہارے لیے بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, ہے نا. تو کن لوگوں نے بنائی ہیں, ولکن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کفر کیا. اور یہ کرتے کیا ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی ان کو مذہبی تقدس کا انہوں نے جو ہے وہ لباس پہنا دیا ہے، من گھڑت ہے ان کی یہ بات، یہ بدعت ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں، ایک طرف یہ بتایا کہ کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں، شعائر اللہ بتائے، اب دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی نا، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بے عقل ہیں، یعنی جو لوگ بھی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ یا حام جو ہے اس کو مانتے ہیں، تو یہ سب جو ہے زمانہ جاہلیت کی ان کی اپنی نظریں ہیں اور منتے ہیں، اور یہ شریعت میں اس کا جو ہے وہ کوئی بھی مقام نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یہ ان کی مکانہ باتیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے، جو آیت 104 سے بھی پتا چلتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بتایا جا رہا ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی نہیں کرنے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن اور سنت کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، قالو کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہم کو کیا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی طریقہ چاہیے اور وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر یہ بڑے غرور کے ساتھ، بڑے کبر کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کی باتیں کافی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج کے اس دور میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو شادی کا طریقہ ہے نا، یہ ہماری دادی کے طریقے کے مطابق ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے پردادا ایسا کرتے تھے، ہماری نانی ایسے کرتی تھی، شادی بیاہ، موت کے وقت، زندگی گزارنے کے بہت سے ایسے طریقے، جیسے طہارت اور صفائی کو ہی لے لے کہ عورتیں جو ہیں جب نہاتی ہیں تو چٹیا کے اندر وہ ایک ڈالی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پراندہ ہے نا، پراندہ ہے یا چٹیا دھاگا سا ایسا ڈالا جاتا ہے نا جس سے بال اچھے سے بندھ جائیں، جس کو پراندہ انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ جب لوگ پاک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنی جرسی، اپنا وہ پراندہ، اپنے وہ کپڑے، اپنے وہ سویٹر، اپنی وہ رضائی اور کمبل سب کچھ دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکی نہیں ہو سکتی، بعض لوگ، اور بعض لوگ تو باتھ روم میں ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، اور وہیں آیتیں اور حدیثیں اور دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پاکی کے لیے، حالانکہ وہاں بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو وہاں نہیں پڑھ سکتے، ہماری امی اور دادی تو ایسے ہی کرتی تھی، ہماری نانی نے تو ایسے ہی بتایا ہے کہ آپ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے جب تک سارے کپڑے نہ دھل جائیں، بستر بھی نہ دھل جائے، تو یہ پاکی تو بڑی مشکل ہے۔ اور اگر آج کے ان کو طریقہ بتائیں، یعنی اب طریقہ جو دین کا ہے، آج کا نہیں، یعنی اب آج کے لوگ ان کو جب اسٹڈی کر کے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لو جی یہ نیا دین یہ آئی ہے، کل کی بچی اب یہ ہمیں دین سکھائے گی، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ جس جگہ بھی وہ ناپاک ہے، جو خون لگ گیا ہے، جو خون ٹھیک نہیں ہے، یعنی مینسز کا ہے یا نفاس کا ہے، حیض کا ہے، جو بھی ہے، جو لگ گیا ہے، تو اتنے ہی کپڑے کو بھی دھو لیں تو اس کپڑے کو بھی ہم پھر پہن سکتے ہیں، کجا یہ کہ اس کو پورا دھویا جائے۔ لیکن یہ بھی لوگوں کا جو ہے یہ اپنا ہی جو ہے خیال ہے نا، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات لوگوں میں رواج پا گئی ہے کہ 40 دن اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نہا کر نماز نہیں پڑھتے نا، وہ کہتے ہیں کہ 40 دن پورے کرنے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا کیا مزاج ہے، یعنی ہمیں دین اسلام کی طرف سے کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ جتنے دن تک جو ہے وہ نفاس کا جو ہے وہ یا جو بھی خون آ رہا ہے، تو اگر آپ 15 یا 20 دن بعد بھی پاک ہو جائیں تو آپ کو نہا کے نماز پڑھنی ہے، 40 دن پورے کرنے ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چلا کا चिल्ला चिल्ला तो और होता है, चिल्ला काट रहे हैं और जिन 40 पूरे नहीं हुए तो नमाज आकर नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह जो है वो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो सुनी सुनाई हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है, है ना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और सुन्नत जो है उसकी जगह हम बाप दादा के इल्म को या उनके तरीके को नहीं ला सकते, वो दलील नहीं बन सकती। तो यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि अपने आप को बड़ा अक्लमंद कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अगर इनके बाप दादा के पास कुछ इल्म नहीं था और ना ही वो हदायत पर थे तो क्या ये फिर भी उनका उनको फॉलो करते चले जाएंगे। तो असल बात क्या है कि अंधी पैरवी करने की बजाय इल्म की पैरवी करनी चाहिए, अल इल्म की, है ना। ला यालमून शैयन, उनके पास इल्म ही नहीं था, सुनी सुनाई बातें। और अगर जैसे अब अरब के लोग जो है इनके पास कितनी गैर इस्लामी चीजें रवाज पा गई थी, और अगर आपके खानदानों में भी ये चीजें रवाज पा गई हैं तो फिर उनको उन रस्मों को तोड़ देना चाहिए, जो भी इस तरह के तौर तरीके हैं फिर उनको छोड़ देना चाहिए, उनको खुदाफिस कहना चाहिए। और जो अल इल्म की कुरान की पैरवी नहीं करता वो हदायत पर भी नहीं है, जो अल इल्म की वही की कुरान की पैरवी करेगा वही दरअसल हदायत पर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बाप दादा जो हैं अगर वो सही से इल्म ही नहीं रखते थे और वो हदायत पर नहीं थे तो फिर उनको अपने लिए हुज्जत जो है वो नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अलैकुम अन्फुसकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर तुम्हारे अपने नफ्स हैं। क्या मतलब है कि ए मुसलमानों जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, नहीं नुकसान होगा तुमको जो कोई भी गुमराह हुआ जब तुम हदायत पर हो, यानी किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर हो तुम हदायत पर। तो यहाँ पर जो है जो अहम चीज जिसकी तरफ जो है वो तवज्जो किया जा रहा है कि बाज़ोकात इस तरह की ज़हनियत लोगों में पैदा हो जाती है कि हर वक्त फिक्र करते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है ना, दूसरा दूसरे का अकीदा क्या है, दूसरे का अमल कैसा है, उसकी उसका इखलाक कैसा है, उसका किरदार ऐसा है, और वो अल्लाह की अताअत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बाज लोगों की आदत क्या होती है, दूसरों की बड़ी फिक्र करते हैं और अपने आप को जो है ना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये तवज्जो दिलाई जा रही है कि अपनी फिक्र करो, अपने बारे में गौर करो, यानी मुसलमानों को तसल्ली भी दी जा रही है कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ हक पहुंचा देने की है, यानी बाप दादा या तुम्हारे रिश्तेदार या बहन भाई नहीं मानते तुम्हारी बात, दोस्त अहबाब, तुम्हारा काम क्या है कि हक बात जो है वो पहुंचा दो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई थी कि रसूल की जिम्मेदारी तो कितनी है कि वो हक बात जो है वो उसको पहुंचा दें, इसी तरह से जो है वो उम्मत मुस्लिमा की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बाप दादा की अंधी तकलीद करने की बजाय अपने हाल की फिक्र करें, अपनी इसलाह करें। अगर उनके बाप दादा रिश्तेदार दोस्त अहबाब नहीं मानते तो वो नहीं मानेंगे तो उन वो अपना बिगाड़ेंगे, अपना अपना नुकसान करेंगे, तो इनका नुकसान जो है वो नहीं होगा। और अगर उनको यानी अगर वो नहीं मानते तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अपने आप को संभालने की फिक्र करें, क्योंकि अगर खुद नहीं संभलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह के हाँ जो है वो पकड़ होगी। तो यहाँ पर ये ऐलान किया जा रहा है कि हर वक्त जो है यानी दूसरों को देखते रहना और दूसरों दूसरों के अमलों पर अपने अमलों की बुनियाद रखना ये चीज भी सही नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देना और बदी से मना नहीं करना। लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि कुरान तो ये कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, कह लोगों जो ईमान लाए हो तुम अपनी फिक्र करो, ला यदुर्रकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, के किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद जो है वो राह रास्त पर हो। तो ये बात याद रखें कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत के खिलाफ नहीं जाती। मसलन कुरान में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो, मसलन कुरान ही में तो है ये हु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग में, है ना, यानी अपने आप को भी बचाना है जहन्नुम की आग से और घर वालों को भी और रिश्तेदारों को भी, تو لیکن پہلے اپنی ذات آتی ہے اور پھر اپنے بچے رشتہ دار اور باقی دوست احباب. اسی طرح آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات پڑھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ہے نا. آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی ولتکم منکم خیرن, یعنی تم میں ہونی چاہیے ایسی ایک امت, وہ ایسی امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا شہداء للناس, ہے نا. تو یہ بہت سی ایسی آیتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے, لوگوں کو بدی سے منع بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جب آپ نے نیکی اور بدی کا حکم دیا اور لوگ عمل نہ کریں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چونکہ لوگ نہیں کرتے تو ہم نے نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے, پھر اپنی فکر کرنی ہے, یعنی اپنا شروع میں بھی اپنے آپ کو کہنا ہے اور عمل کرنا ہے, دوسروں کو بھی کہنا ہے. لیکن اگر دوسرے نہ بھی کریں پھر بھی اپنے آپ کو کرنا ہے. اگر دوسرے نہیں کرتے تو ان کے نہ کرنے سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے ایک دفعہ خطبہ دیا کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو. کیا لوگ غلط تعویل کرتے تھے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس آدمی کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھے اور اس سے بدلنے کی کوشش نہ کریں, ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں, تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے. خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گے. سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی؟ پھر کیا فرمایا, اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. کیوں اپنی فکر کرنی چاہیے, کیوں اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے, تمہیں رجوع کرنا ہے. تو جب جاؤ گے تو پلٹو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں میری طرف آؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر میں تم کو بتا دوں گا کیا, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے رہے. یعنی آخرت آنی ہے, قیامت آنی ہے, حساب کتاب ہے, پوچھا جائے گا. تو جب پوچھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, پھر کیسے جواب دو گے؟ جب محاسبہ ہوگا, ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے کہ آج ہم عمل کے میدان میں ہیں اور آج ہمیں جو ہے وہ اپنے بہترین عمل کرنے چاہیے اور اس پکڑ سے بچنے کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. یہ جو آیت ہے نا 106, اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کو ایک اہم حکم جو ہے وہ دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان نہ ملیں